الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورة الفاتحة ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر لی تھی مدنی سورت ہے یہ رائٹ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے سورۃ الفتح فتح مدنیت حالانکہ یہ نازل کہاں ہوئی تھی یہ مکہ مکرمہ کے بہت قریب نازل ہوئی تھی حرم کی جو باؤنڈریز ہیں نا ان سے بس تھوڑا سا ہی باہر یا وہاں سے بلکہ تھوڑا سا بس واپسی کا سفر شروع کیا تھا اور یہ سورت نازل ہو گئی تھی تو یہ بیسیکلی مکہ مکرمہ کے ہی آؤٹسکرٹس میں نازل ہوئی تھی لیکن یہ مدنی ہے مدنی کیوں کہلاتی ہے کیونکہ مکی اور مدنی صورتوں کا تعلق یہ جگہ سے نہیں ہے یہ مقام سے نہیں ہے مکان سے نہیں ہے بلکہ وقت سے ہے ٹھیک ہے تو کس وقت میں نازل ہوئی تھی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ مدنی صورت ہے اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو مکی صورت ہے چاہے مقام جو بھی ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد کو مخاطب کر کے ٹھیک ہے لکا کاف سے مخاطب کیا کاف یہ پروناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے پروناؤن ضمیر جس کو کہتے ہیں عربی میں لکا آپ کے لیے آپ کی طرف ٹھیک ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر مخاطب ہیں ڈائریکٹلی اس صورت کے بالکل پہلی آیت کے اندر انا فتحنا لکا بے شک ہم نے کھول دیا آپ کے لیے فتح مبینہ ایک کھلی فتح ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا فرما دی ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ پڑھنا ہم نے بلکہ خلاصہ تفصیل پڑھنا ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر دیا تھا تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس صلح حدیبیہ سے آپ کو ایک کھلا فتح دی یعنی صلح حدیبیہ سے فائدہ ہوا کہ وہ سبب بن گئی سبب ہو گئی ایک فتح مطلوب یعنی فتح مکہ کا اس لحاظ سے یہ صلح ہی فتح ہو گئی اور فتح مکہ فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلام میں کوئی حکمرانی نہیں بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے فتح دین اسلام اس دنیا میں رائج ہو جائے غالب ہو جائے چاہے ہم بحیثیت قوم کے یا بحیثیت خاندان کے ہم غالب ہوں یا نہ ہوں لیکن دین اسلام غالب ہو جائے یہی ہے فتح اور فتح مکہ سے مقصود بڑی حد تک حاصل ہو گیا کیونکہ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب آ گئے تو ہم بھی اطاعت کر لیں گے جب مکہ فتح ہوا تو چاروں طرف سے عرب کے قبائل امنڈ پڑے اور خود یا بالواسطہ یعنی واسطے کے ساتھ خود کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے جس کو بلا واسطہ بھی کہتے ہیں ڈائریکٹلی اور ایک طریقہ ہوتا ہے بالواسطہ یعنی واسطے کے ساتھ انڈائریکٹلی ٹھیک ہے انڈائریکٹلی کے لیے بالواسطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹلی کے لیے بلا واسطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پر خود یا بواسطہ بواسطہ اور بالواسطہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے یعنی واسطے کے ساتھ تو خود یا بواسطہ اپنے وفود کے اسلام لانا شروع کیا یعنی خود پورا کا پورا قبیلہ چل کر نہیں آیا لیکن اپنے ایک ریپریزنٹیٹیو ڈیلیگیشن بھیج دیا نبی علیہ السلام کے پاس اور وہ ڈیلیگیشن مسلمان ہو گیا پھر انہوں نے واپس آ کر کے اپنے قبیلے والوں کو دین اسلام سکھایا چونکہ غلبہ اسلام کے بڑے آثار فتح مکہ سے نمایاں ہوئے اس لیے اس کو فتح مبین فرمایا گیا اور صلح حدیبیہ اس فتح مکہ کا سبب اور ذریعہ اس طرح ہو گئی کہ اہل مکہ سے آئے دن لڑائی رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی قوت اور سامان بڑھانے کی مہلت و فرصت نہیں ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اپنا یعنی ملٹری اسٹریٹجی بنانے کے لیے اور ملٹری پریپریشنز کے لیے نا آپ کو پیس ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، امن کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو دنیا کے ملک ہیں وہ جنگ کو پسند نہیں کرتے، زیادہ تر جنگ کو پسند نہیں کرتے، وہ اوائڈ کرتے ہیں وار کو۔ ٹھیک ہے، لیکن اوائڈ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ بیٹھ کے کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، مزے کرتے رہیں گے، نہیں، بلکہ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ پیس ٹائم کے اندر وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو پیس ٹائم کے اندر پھر وہ یعنی ایمونیشن بناتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، اور پھر وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا وار ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ اگر وار شروع ہو گئی، اگر وار کرنی پڑی تو ہم جو ہے نا تیار ہوں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن وار کو اوائڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بات وہ بادشاہ تو نہیں تھے، یعنی پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب۔ ٹھیک ہے، تو 1980s کے اندر ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ جس میں لگ رہا تھا کہ وار ہو جائے گی، لیکن انہوں نے ایک عجیب کام کیا۔ کسی کو یاد ہے کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ 1980s کی بات ہے، 84 غالباً یا 80 پتہ نہیں، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کو کہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ یہ کام کریں گے، جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ کسی کو یاد ہے یا کسی نے پڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے تو اس وقت شاید دنیا میں موجود بھی نہ ہوں، یا اگر موجود ہوں تو بہت ہی چھوٹے ہوں۔ جی، اس کو کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی۔ انڈیا کا دورہ کر لیا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور وہاں پر جو باتیں وغیرہ ہوئیں وہ تو خیر الگ چیز ہے، لیکن ایک ایسا نا ٹینشن ساری کی ساری ختم ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے جنگ روکنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے اندر آپ اپنی قوت اور سامان بڑھا سکتے ہیں۔ جنگ کے دوران بڑھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ حدیبیہ کے واقعے میں جو صلح ہو گئی تو اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے کوشش کی، جس سے بہت سے نئے آدمی مسلمان ہو گئے، اور مجمع مسلمانوں کا بڑھ گیا، اور فتح خیبر وغیرہ سے سامان بھی درست ہو گیا، اور ایسے ہو گئے کہ دوسروں پر دباؤ پڑ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سب صلح حدیبیہ کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اسی کو سیاست بھی کہتے ہیں، پازیٹو سیاست۔ ٹھیک ہے، پھر قریش کی طرف سے عہد شکنی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے، یعنی فتح مکہ کے لیے۔ لیکن وہ کب ہوا تھا؟ جب قریش کی طرف سے عہد شکنی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو پیس ٹریٹی تھی مسلمانوں اور قریش کے درمیان، اس کو قریش نے ختم کر دیا تھا اپنی بد عہدی کی وجہ سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر مقابلے کے لیے چلے تھے۔ اہل مکہ اس قدر مرعوب ہوئے کہ زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوئی اور اطاعت قبول کر لی۔ وہ تو بالکل ہی یعنی دے ور ٹیکن بائی سرپرائز، 10,000 مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ ایک دم مکہ مکرمہ کے جب باہر پہنچ گیا نا، تب ان کو خبر ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ بہت مرعوب ہوئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی، اور جو لڑائی ہوئی بھی بہت تھوڑی سی لڑائی ہوئی تھی، وہ بھی اتنی کم ہوئی تھی کہ اور خفیف ہوئی تھی، یعنی بہت ہی ہلکی سی لڑائی ہوئی تھی، کہ اہل مکہ کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح کے ساتھ فتح ہوا یا جنگ کے ساتھ فتح ہوا۔ کیونکہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی نا، یہ کوئی باقاعدہ فورسز کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے نا مکہ مکرمہ کے کچھ کافر نوجوان آ کر کے کھڑے ہو گئے، جو نہیں ہوتا بالکل، جو یعنی آوارہ قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، اس قسم کے نوجوان آگے کھڑے ہو گئے، اور وہ ڈٹ گئے کہ ہم تمہیں آگے نہیں جانے دیں گے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ہماری لاش پر سے گزر کے تمہیں جانا پڑے گا، اس طرح سے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ان کو پھر تلوار چلانی پڑی، وہ بھی ان کا ارادہ نہیں تھا چلانے کا، लेकिन उन्होंने उनको तलवार चलानी पड़ी, क्योंकि इस तरीके से वो लोग जो है ना गले पड़ गए थे, तो अब उनको रास्ते से हटाना पड़ा। तो इस यही लड़ाई हुई थी, ठीक है ना। और इस लड़ाई का भी नबी अलैहिस्सलाम को अफसोस था कि ये भी लड़ाई क्यों हो गई, सही है, लेकिन मजबूरी में हुई। और ये कि नबी अलैहिस्सलाम का जो हुक्म था ना कि आज नहीं लड़ाई करनी है, ये हुक्म खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंच नहीं पाया था। ये भी अल्लाह ताला की ऐसी हिकमत थी, ऐसा एक अल्लाह ताला का सिस्टम था कि मामला ऐसा हुआ कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला तक ये हुक्म पहुंच नहीं पाया, ठीक है। अगर पहुंच जाता तो फिर शायद वो ये भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन वो उसकी भी बड़ी तफसील है कि क्यों ऐसा अल्लाह ताला ने करवाया, क्या हिकमत थी इसके अंदर। बहरहाल तो इसमें इख्तिलाफ हो गया कि मक्का मुकरमा सुलह के साथ फतह हुआ या जंग के साथ। तो आप तो शुरू हो गए हैं तो मजा आ रहा है। अच्छा, गर्ज इस तरह ये सुलह फतह सबब फतह हो गई, इसलिए मजाजी तौर पर इस सुलह को भी फतह फरमा लिया गया, जिसमें फतह मक्का की पेशन गोई भी है। आगे इस फतह की दीनी और दुनियावी समरात और बरकात का बयान है कि ये फतह इसलिए मुयसर हुई ताकि तबलीग दीन और दावत हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का नतीजा इस तरह जाहिर हो कि कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हों, और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर बहुत बढ़ जाए, और कसरत अजरों कुर्ब की बरकत से अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली सूरी खताएं मुआफ़ फरमा दे। क्या मतलब है इस जुमले का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तबलीग का काम दे करके भेजा था, ठीक है, कि भाई आपको हमने नबी बना दिया है, आपके ऊपर जो है वो हमारा कलाम नाजिल होगा, हमारी तरफ से आपको अहकाम दिए जाएंगे, अब आप दूसरे इंसानों को तबलीग करें, उनको बुलाएं, उन तक पहुंचाएं इस पैगाम को, ठीक है। तो इस पैगाम का नतीजा यानी क्या गोल होता है तबलीग करने का, मकसद क्या होता है कि लोग जो है वो दीन के अंदर आए, मुसलमान हो, ठीक है। अब ये गोल जो है वो शुरू में पूरा नहीं होता, शुरू में बहुत सारी इसके अंदर रुकावटें आती हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम को भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आईं, ठीक है। बग़ैर तकलीफ के जो लोग ऑटोमेटिकली मुसलमान हो गए ना, वो कौन थे? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दो हज़रात यानी एक खातून और एक हज़रत, ये ऐसे थे कि गोया के ये इंतज़ार कर रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम कोई हुक्म दें और हम माने। तो इनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ये तो वेट कर रहे थे गोया के। हालांकि इनको पता नहीं था कि नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाया जाने वाला है, ये पता तो नबी अलैहिस्सलाम को खुद भी नहीं था कि उनको अल्लाह ताला ने नबी बनाना है, राइट। लेकिन ऐसे कामिल अतात इन लोगों को हासिल थी कि बस गोया के जो भी कहेंगे हम वो कर जाएंगे, तो इनके साथ तो कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन इनके बाद जितने लोग थे उन सबको बताना पड़ा, ठीक है ना। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो वो आ गए, ठीक है, वो भी, बल्कि वो भी एक तरह से इन तीनों में यानी इन दोनों के बाद वो भी तीसरे इसी तरह के ही थे, उनको भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बताना नहीं पड़ा। लेकिन बाकी लोगों को जो है ना फिर बताना पड़ा, फिर बहुत रुकावटें आई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने जो है वो वैसे तो सपोर्ट किया लेकिन दीन को कबूल नहीं किया, शुरू में कम अज़ कम दीन को कबूल नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह की रुकावटें जो है वो बड़ी लंबी अरसे तक चलती रहीं। मक्का मुकरमा में बहुत थोड़े लोग मुसलमान हुए, और फिर मदीना मुनव्वरा में आए तो वहाँ पर थोड़ी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए, लेकिन वहाँ पर जंगें शुरू हो गई, जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे खंदक, और इसके अलावा कितने दूसरे गजवात थे। तो जो जौक दर जौक लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है, ये सुलह हुदैबिया के बाद शुरू हुआ है, विच वॉज आफ्टर 6th हिजरी, ठीक है ना। तो 13 साल मक्का मुकरमा के और फिर 6 साल यहाँ के, कितने साल हो गए? 19 साल, ठीक है ना। 19वें साल में जाकर के जो है ना ये फतेह मुबीन आप को मिली है, जिसमें ये बहुत बड़ी तादाद में लोग यानी दाखिल होने शुरू हैं। तो ये गोया के आप की कोशिशों का नतीजा जाहिर हो रहा था, ये मेन यानी रिजल्ट। छोटे छोटे रिजल्ट तो पहले साल में ही लोग आने शुरू हो गए, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, राइट। लेकिन ये जो कि बहुत थोड़ी तादाद थी, तो इसको रिजल्ट नहीं फरमाया, बल्कि रिजल्ट जो है ना वो क्या फरमाया? सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लम की कोशिशों का नतीजा जाहिर हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, किसी वजह से उन्होंने ये बात लिखी है ना। तो इससे फिर आप सल्लम को पर्सनली क्या फायदा हुआ कि आप सल्लम का अजर बहुत बढ़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे हमारे दीन का उसूल है कि जो किसी दूसरे को नेकी की तरफ बुलाता है तो उसको उन उसकी तमाम नेकियों का सवाब मिल रहा होता है, ठीक है ना। ये एक पिरामिड प्रिंसिपल है, पिरामिड जिस तरह एक पिरामिड एक अहराम मिस्र की जो शक्ल होती है ना, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जो बिल्कुल टॉप पे होता है ना, उसको अपने से नीचे तमाम लोगों के प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिल रहा होता है, कमीशन मिल रहा होता है। इसको बकायदा वेस्ट के अंदर ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जो कि फिर बाद में पूरी दुनिया में फैला और इंडिया में मेरे ख्याल में और भी ज्यादा फैला है, कि जिसके अंदर के वो आप एक प्रोडक्ट जो है ना, वो एक कंपनी होती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप लोगों को बेचते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स बेचने के साथ साथ जो है ना, आप लोगों को सेल्स पर्सन भी बनाते हैं। सेल्स पर्सन यानी आप अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करेंगे कि भाई देखो, मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना, तो मुझे हर प्रोडक्ट बेचने के ऊपर कुछ प्रॉफिट होता है, तो अगर आप भी इसकी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू हो जाएं तो आपको भी प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना, आप लोगों को सेल्स पर्सन बनाते हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के। लेकिन इसमें पिरामिड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जिस बंदे को सेल्स पर्सन बना रहे हैं कंपनी के लिए, अब वो आगे जितनी सेल करेगा, जितना प्रॉफिट बनाएगा, उस तमाम प्रॉफिट में से आपको भी कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब उसने आगे जाकर के किसी और को सेल्स पर्सन बनाया, ठीक है ना, यानी आपने जिसको बनाया उसने आगे किसी और को सेल्स पर्सन बनाया, तो वो जितनी सेल करेगा उसका प्रॉफिट में से कमीशन इस बीच वाले बंदे को मिलेगा, और इन दोनों का कमीशन आपको भी मिलेगा। तो इस तरीके से ना, आपके नीचे जो है ना, एक बहुत बड़ा पिरामिड बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब आप इस पिरामिड में जितना ऊपर जाते चले जाते हैं, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता चला जाता है, हत्ता कि लोग जो हैं वो इसी बिजनेस मॉडल के जरिए से मिलियनेयर्स बन गए, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते होंगे इसके लिए, या करते होंगे, लेकिन शुरू में इसको पिरामिड मॉडल ही कहते थे खाली। हाँ, मल्टीपल ऑब्वियसली सेंस बनता है कि इसको मल्टीपल मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दीन इस्लाम के अंदर तो मामला ये है, यानी जो अल्लाह ताला ने उसूल बनाया है वो सिर्फ कमीशन का नहीं है कि भी आपको उसके अमाल में से 5% कमीशन मिल जाए, नहीं, पूरा का पूरा जितनी नेकियां वो बंदा करेगा, सारी नेकियों का सवाब उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो अब कितना ज्यादा ऊपर वाले को मिलेगा हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते ना। तो नबी अलैहिस्सलाम को कितना अजर मिल रहा होगा, जो भी मुसलमान इस दुनिया के अंदर कोई भी नेकी का काम करता है, कोई नया बंदा इस्लाम में दाखिल होता है, सबका अजर नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंच रहा होता है, ठीक है। और उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो सहाबे हैं उनको भी इसी तरीके से अजर पहुंच रहा होता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली इस्लाम का पैगाम सुना ना, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी कि जिन्होंने सहाबा से दीन का पैगाम सुना, पहली दफा सहाबा से सुना, डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना। तो अब उनका सारा का सारा अजर सहाबी को मिल रहा होता है, और सहाबी का अजर ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल रहा होता है। यही तो वजह है कि जिसकी वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत का ईमान एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक का ईमान दूसरे पलड़े में अगर रख दिया जाए तो अबू बकर सिद्दीक का पलड़ा भारी होगा। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ताला ने क्या किया था कि नबी अलैहिस्सलाम से जैसे ही दीन को सीखा फौरन निकल गए तबलीग करने के लिए, और अशरा मुबशरा सहाबा में से अक्सर को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला दीन में लेकर के आए, ठीक है। तो अब उनके जितने अजर जितना नेकी है सारा का सारा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के पलड़े में जा रहा है, उनके अकाउंट में जा रहा है सारा का सारा, और फिर उसके ऊपर अबू बकर सिद्दीक रहता है कि अपनी नेकियां, जाती नेकियां जिनको कहते हैं वो। तो जब इन सबको आप ऐड अप कर लें तो फिर तो उम्मत का अजर तो अबू बकर सिद्दीक रहता है उनको मिल रहा है, ठीक है ना। और बाकी उम्मत जो है वो बहरहाल जितना भी उनका सवाब होगा वो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक रहता है उनके सवाब से कम ही होगा, ठीक है। तो जो आशिक सादिक होते हैं ना उनका ये तरीका होता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं कि अगर आपने नस्बत हासिल करनी है और आप खुद जो है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कम से कम आप दूसरे लोगों को इसके अंदर लाने लाने की कोशिश करना शुरू करते हैं, ताकि दूसरा बंदा जो मेहनत करेगा तो उसका अजर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपने तो इतनी मेहनत करी भी नहीं, इतने आप इबादतें नहीं करी, इतने अमाल नहीं किए, लेकिन किसी दूसरे को आप लेकर के आ गए ना दीन के अंदर, तो उसका तो आप, वो अगर मेहनत करने वाला बंदा है, वो अगर सलाहियतों वाला बंदा है, तो वो नहीं क्या करेगा, और यानी महावरतन जिसको कहते हैं आप बैठ के खाएंगे, हालांकि बैठ के आप फिर भी नहीं खा रहे होते, मेहनत तो आपने फिर भी कुछ ना कुछ करनी होती है, लेकिन गोया के जैसे आप बैठ के खा रहे हैं, उसका किया हुआ काम आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर हम अपना माल किसी मदरसे में लगाएं तो क्या वहां से जितने भी आलिम बनेंगे और दीन की तबलीग करेंगे तो उसका सवाब मिलता रहेगा क्या? जी बिल्कुल मिलता रहेगा। ठीक है, इसी को तो सदका जारिया कहते हैं, और ये सदका जारिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल शक्ल है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल शक्ल। लोग जो है वो ज्यादातर ना, लोगों की जो सोच जाती है वो कुआं खुदवाने तक जाती है, क्या भी कुआं खुदवा देंगे लोग पानी पियेंगे, लोग पानी पियेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, या हमारे जो डिसीज हैं, जो हमारे रिश्तेदार का इंतकाल हो गया तो उनको सवाब मिलेगा, उनके नाम से कुआं खुदवा देते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, कुआं खुदवाया, जितने लोग पानी पियेंगे वाकई सवाब जो है वो उन तक पहुंचेगा जिनकी नीयत से आपने वो कुआं खुदवाया। ठीक है ना, बेशक खाना खिलवाया है तो खाना जितने लोग खाएंगे तो उसका सवाब जो है वो आपको मिलेगा, या जिनकी तरफ से आपने वो खाना खिलवाया उनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन तरफ तस्वर करें ना कि जो दीन का काम आप जारी करवा रहे हैं, दीन के इल्म की खिदमत जारी करवा रहे हैं, या दीन के जो है वो तस्किये की खिदमत जारी करवा रहे हैं, तो उसका सवाब जो है वो खाना खिलाने और पानी पिलाने से तो यानी अनगिनत गुना ज्यादा है, अनगिनत, हम तो तस्वर ही नहीं कर सकते ना, वो तो दोजख से बचाने का सिलसिला है ना, और ये तो भूख से बचाने का सिलसिला है। तो भूख से बचाने का भी काम करना है, वो ये नहीं कि वो काम तो बेकार काम है, उसको किसी ने नहीं करना, नहीं वो भी करना है, लेकिन आपको अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि आप दीन के उलूम की हिफाजत के अंदर अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं तो आप उसके अंदर क्यों नहीं डालते। बेशक कुआं खुदवाने वाले, खाने खिलवाने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, ये जो दुनियादार मुसलमान होते हैं ना स्पेशली हमारे इलाके के रहने वाले, उनकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, लोगों को खाना खिलवा दो, लोगों को जो है वो कपड़े पहुंचा दो, गरीबों की बेटियों की शादी करवा दो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा दीनदार नहीं होते लेकिन खर्चा करने के अंदर वो आगे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग जो होते हैं ना वो मदरसों से उमूमी तौर पर, सारे नहीं लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको उलमा से जरा बहुत सा कुछ होता है, उलमा उनको अच्छे नहीं लगते, मदारिस उनको अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग जो है ना बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो लोगों की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, भूख मिटाने का काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन मदारिस की मदद करने वाले, उलमा की मदद करने वाले ये बहुत थोड़े हैं। तो अगर आपको इस बात की समझ अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि भाई जिस्मानी गिजा से ज्यादा अहम रूहानी गिजा होती है, राइट, और दीन की हिफाजत हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए, दीन की हिफाजत के बगैर हमेशा हमेशा की जिंदगी हमारी कामयाब नहीं हो सकती, अगर आपको अल्लाह ताला ने समझ अता फरमाई है तो आपको ये चाहिए कि अपने रिसोर्सेस को, अपनी सलाहियतों को उस तरफ चैनल करें, उस तरफ लगाएं अपनी रिसोर्सेस को। ठीक है, तो इस तरीके से जरा गौर करके सोचना चाहिए तो फिर ना हम अपने कामों को हम ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं ना भाई, जो काम ऑलरेडी हो रहा है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वो वाला, अब हम भी उसी काम के अंदर लग जाएं, अगर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो हम क्यों ना उस कोई ऐसा काम करें कि जिससे कि हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है। हर बंदे की इतनी हैसियत तो नहीं होती, फिर वो किस तरह से खिदमत कर सकता है मदारिस की, मदारिस की खिदमत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ जो है ना ये माल और दौलत वाहिद तरीका तो थोड़ी है भाई, आप अगर अपने ऊपर नज़र डालें, आपको अल्लाह ताला ने यानी माल और दौलत के अलावा और कोई रिसोर्स नहीं है आपके पास, आपको अल्लाह ताला ने हाथ पैर नहीं दिए, ये क्या अल्लाह ताला की नेमत नहीं है आपके पास, आपको अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी, क्या ये आपके पास अल्लाह ताला की नेमत नहीं है। ठीक है, तो भाई मदारिस की खिदमत आप अपनी अकल के जरिए से करें, अपने दिमाग की सोचें, अपने उलमा से कहें कि आप हमें काम बताएं, हम अपने जो जो हमारे पास स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर के बंदे हैं तो उलमा के सामने अपनी स्किल को पेश करें कि मुझे ये चीज आती है, मैं आईटी का बंदा हूं, मेरी ये फील्ड है, मुझे ये काम करना आता है, आप मुझे बताएं कि मैं इस काम के जरिए से मदरसे की कैसी खिदमत कर सकता हूं।
ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने कोई हुनर, कोई आप प्रैक्टिकल फिजिकल काम कर सकते हैं, आप अपने साथ अपने बड़ों को जाके पेश करें कि मुझे ये वाला काम करना आता है, मुझे बताएं कि मैं अपने स्किल के जरिए से कैसे जो है वो दीन की खिदमत कर सकता हूँ, राइट। तो माल दौलत तो एक जरिया है खाली, एक तरीका है खिदमत करने का ना, जिसके पास नहीं है तो वो दूसरे तरीकों से कर सकता है, ठीक है। वक्त, वक्त से बड़ी रिसोर्स किसकी कौन सी हो सकती है, अपना वक्त पेश करें। बेशक आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको कुछ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वक्त तो है ना आपके पास, उस वक्त को जो है वो फजूल के कामों में खर्च करने की बजाय इधर उधर तस्वीरें देख रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं और खबरें पढ़ रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उल्टे सीधे कामों के अंदर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। भाई इस वक्त को पेश कर दें कि मेरे पास इस वक्त से लेके इस वक्त तक टाइम होता है, आप मुझे बताएं मैं इस टाइम में क्या कर सकता हूँ, काम लगाएं मुझे, पेश करें अपने आप को ना इस तरह से बड़ों के सामने, ठीक है। तो फिर जो है ना ये तरीका होता है दुआएं लेने का। एक होता है ना दुआ करने, हाँ हजरत दुआ कर दीजिएगा, हजरत दुआ कर दीजिएगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, हर वक्त वो दुआ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दुआ करवाना ये भी अच्छी बात है, यानी आप किसी को कुछ समझते हैं तभी आप उससे दुआ करवाते हैं ना, अगर आप किसी को कुछ समझते नहीं है तो उससे तो आप नहीं कहेंगे दुआ करो, दुआ कर दे मेरे लिए, तो ये एक अच्छी बात है दुआ करवाना। लेकिन इससे कहीं ज्यादा गुना अच्छी बात क्या होती है, दुआएं लेना, राइट। तो खिदमत करेंगे तो दुआएं मिलेंगी, दिल से निकलती हैं फिर दुआएं, ठीक है, उसके लिए तो फिर पेश करना पड़ता है ना अपने आपको। तो नबी अलैहिस्सलाम का अजर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पिरामिड सिस्टम है, और कसरत अजर खुद की बरकत से अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली सूरी खताएं, सूरी खताएं क्यों लिखा, क्योंकि असल खताएं तो नबी अलैहिस्सलाम से होती ही नहीं थी, नबी जो होते हैं वो मासूम होते हैं, वो गुनाह कर ही नहीं सकते, ना तो उनका नफ्स अमारा होता है जो कि गुनाह करवाता है इंसान से, ना जो है वो शैतान उनके ऊपर असर अंदाज हो सकता है, ठीक है ना, कि वो उनको गुनाह की तरफ माइल कर सके, तो फिर कैसे गुनाह करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते गुनाह। तो जो सूरतन जाहिरन जो जिसको कहते हैं कि गुनाह नहीं होता, वो भी वो जो है यानी खिलाफ उला काम, ठीक है, कि एक काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक ज्यादा प्रेफरेबल तरीका होता है, एक कम प्रेफर्ड तरीका होता है। तो नबी से ये हो सकता है, ये गलती हो सकती है कि ज्यादा प्रेफर्ड तरीके के बजाय कम प्रेफर्ड तरीके से किसी काम को कर ले, ठीक है ना, जिसको खिलाफ उला तरीका कहते हैं। तो ये अगरचे के गुनाह नहीं होता, और किसी आम आदमी के लिए अगर इसको देखा जाए तो वो कोई उसने गलत काम नहीं किया, उसने बस थोड़ा सा बस खिलाफ उला काम कर लिया, लेकिन नबी की शान इतनी बड़ी होती है कि अल्लाह ताला ना उस खिलाफ उला तरीके को भी जो है वो नबी के गुनाह के लफ्ज से तामीर करते हैं, ठीक है ना, हालांकि वो गुनाह नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर जो ज़म्ब का लफ्ज इस्तेमाल किया, ज़म्ब का तर्जुमा अरबी में गुनाह हो, यानी उर्दू में इसका तर्जुमा गुनाह से किया जाता है ज़म्ब, ठीक है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़म्ब ये असल ज़म्ब होता ही नहीं था जैसे कि हमारा होता है, बल्कि ये खिलाफ उला चीजें होती थी जिनको के हजरत ने यहाँ पर तफसीरन क्या लिखा, सूरी सूरतन, ठीक है ना, अपेरेंटली खताएं जो थी ना वो माफ फरमा देगा, और आप पर जो अल्लाह ताला अपने एहसानात करता आता है, करता आया है या करता आता है, बस ने आप सल्लम को नबूवत दी, ठीक है, ये सब अल्लाह ताला के एहसानात ही तो है ना, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के बंदे हैं ना, अल्लाह ताला की मखलूक है ना, तो जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम के पास था और है वो सब का सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से हट करके कोई अपने लिए कोई चीज नहीं पसंद कर ली, राइट। तो नबूवत अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, तो ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है। कुरान दिया, राइट, ये नबूवत और कुरान हैंड इन हैंड दोनों चीजें एक ही माने रखती हैं, तो ये अल्लाह ताला का एहसान। बहुत से उलूम दिए, फ्यूचर के उलूम दिए, पास्ट के उलूम दिए, प्रेजेंट के भी बहुत सारे उलूम दिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, बहुत से आमाल का सवाब दिया, उन एहसानात की और ज्यादा तकमील करते हैं, ठीक। इस तरह के आपके हाथ पर बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल हों, जिससे आपका अजर और मुकाम करीब कुर्ब और मकाम कुर्ब और बुलंद हो, यानी अल्लाह ताला से और ज्यादा आपको कुर्ब हासिल होता चला जाए। ये दो नेमतें तो आखिरत से मुताल्लिक हैं, ठीक है, कि आपका मुकाम जो है वो अल्लाह ताला के करीब हो जाए और बुलंद हो जाए, और दो नेमतें दुनियावी हैं। एक ये कि आपको बगैर किसी रोक टोक के दीन के सीधे रास्ते पर ले चले,
اور اگرچہ آپ کا صراط مستقیم پر چلنا پہلے سے یقینی ہے مگر اس میں کفار کی مزاحمت ہوتی تھی، اب یہ مزاحمت نہیں رہے گی۔ یعنی یہ نہیں کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دین یعنی صراط مستقیم پر نہیں تھے یا صراط مستقیم پر جو ہے وہ یعنی چل نہیں پاتے تھے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی صراط مستقیم پر تھے، لیکن مزاحمت بہت زیادہ تھی، ریزسٹنس کافروں کی بہت زیادہ تھی، وہ ریزسٹنس اللہ تعالیٰ نے ریموو کر دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دنیاوی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو، یعنی جس کے بعد آپ کو کبھی کسی سے دبنا نہ پڑے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا کہ وللآخرت خیر لک من الاولی، آپ کا جو بعد کا وقت ہے نا وہ آپ کے پچھلے وقت سے بہتر ہے، بہتر ہی بہتر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعد میں آپ بہتر ہوتے ہوتے کبھی نیچے بھی چلے جائیں گے، بیک ٹریک کر لیں گے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروگرس تھی وہ ون وے پروگرس تھی، اپورڈز پروگرس تھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت دی کہ جس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ذلت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈال لا کر کے ڈال دی، اونٹ کی اوجڑی، کتنا وزن ہوتا ہوگا اس کا، ایک بکرے کی اوجڑی ہم سے نہیں اٹھائی جا سکتی، اتنا جو ہے نا وہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، بکرے کی اوجڑی نہیں اٹھا سکتے، اور گائے کی اوجڑی کو تو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے، اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہوگی۔ تو وہ ایک ظاہری طور پر ذلت کا مقام تھا نا کہ کفار نے جو ہے وہ اتنی گند غلاظت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی، رائٹ۔ تو فیوچر میں یہ ساری ذلتیں ختم، ظاہری جو دنیاوی طور پر ذلتیں کہلاتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام جزیرۃ العرب پر آپ کا تسلط ہو گیا، اور نبی علیہ السلام جانے سے پہلے یہ حکم دے گئے کہ اب جو ہے نا اس جزیرۃ العرب کے اندر کافر کا قیام منع ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹولی کافر کو یہاں پر آ کر کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حکم فرما گئے نبی علیہ السلام جانے سے پہلے۔ اب اقامے کے اوپر آنا کوئی تھوڑی ہوتا ہے، رہائش کو تھوڑی ہوتی ہے، تو ٹیمپرری رہائش ہوتی ہے، شاید اسی وجہ سے انہوں نے اقامت سسٹم رکھا تاکہ ٹیمپرری معاملہ رہے، سٹیزن شپ نہیں دیتے، اگر ایک کو دیں گے تو دوسرے کو بھی دینی پڑ جائے گی۔ اچھا، معارف و مسائل، جمہور صحابہ و تابعین، جمہور کا مطلب ہوتا ہے میجورٹی، تو صحابہ اور تابعین کی میجورٹی اور ائمہ تفسیر کے نزدیک سورہ فتح 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقصد عمرہ یعنی عمرے کے قصد کے ساتھ، عمرے کے ارادے کے ساتھ مکہ مکرمہ مع جماعت صحابہ کے تشریف لے گئے اور حرم مکہ کے قریب مقام حدیبیہ تک پہنچ کر قیام فرمایا، مگر قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کیا، پھر اس پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے جائیں گے، اگلے سال اس عمرے کی قضا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ فائنل اگریمنٹ کیا ہوا، چلے جائیں گے واپس، پھر واپس آئیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات دل میں آئی ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں یا نہیں نوٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے خیر خواہی کے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ذکر آتا ہے، تو جب بھی ذکر آئے نا زبان سے آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا صرف آپ کہیں تو ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اس سے جو ہے نا وہ یعنی بخل نہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے سے بخل نہ کریں کہ بھائی اتنی دفعہ نام آ رہا ہے، اتنی دفعہ نام آ رہا ہے تو میں اب کتنی دفعہ پڑھوں، بھائی پڑھ لیا بس ایک دفعہ، ٹھیک ہے نا، بخل نہیں کریں اس کے اندر، ڈونٹ بی مائزرلی، جتنی دفعہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں ہر مرتبہ پڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات، مکہ مکرمہ کے بغیر نہیں، مکرمہ کے بغیر نہیں، مدینہ منورہ کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ واقعہ کچھ ساتھیوں کو تو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ جب یاجس حج پہ آیا تھا، فرسٹ میری زندگی کا حج تھا، تو فلائٹ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی ملی، تو مدینہ منورہ پہنچے اور اس وقت خبر مل گئی تھی کہ ہمارے جو شیخ ہیں حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کا، تو وہ بھی جو ہے نا وہ زمانے میں شوبرا ہوٹل ہوتا تھا جو کہ یہ جنت البقیع کے بالکل برابر میں جو سڑک گزرتی ہے، نارتھ سائڈ پر جو سڑک گزرتی ہے، اس کے پیچھے نا پرانے پاکستانی ہوٹل ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب تو سب کچھ ٹوٹ کر گئے وہاں پہ، اب تو کچھ اور ہی بن رہا ہے، لیکن وہ پاکستانی ہوٹلوں کی ایک لائن تھی، سستے ہوٹل ہوتے تھے، تو ان میں ایک شوبرا ہوٹل تھا، وہاں پہ حضرت جی کا قیام ہوتا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا
کہ جنت البقیع کے ساؤتھ سائڈ کے اوپر یعنی قبلے کی جو سائڈ ہے نا وہاں پر ہمارا ہوٹل تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے سامان رکھا اور یہ آج تو تڑپ رہا تھا اپنے حضرت سے ملنے کے لیے, تو سامان رکھا اور ہوٹل پہنچ گئے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کر کے جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی الحمدللہ, بات چیت ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ صبح کو آپ آئیے گا فجر کے بعد اور پھر زیارت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود مبارک کے ساتھ. تو اس وقت جو ہے نا وہ اس کی زبان سے یہ نکلا کہ ہاں, حضرت نے کہا کہ کب تک آپ کا یہاں پر قیام ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ حضرت کل مکہ جانا ہے, کل مکہ جانا ہے. تو حضرت نے کہا یہ مکہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ کہیے, مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن مکہ کے ساتھ مکرمہ نکالے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا, انلیس کہ کسی کو تعلیماً کوئی بات بتانی پڑے. ٹھیک ہے نا, جو کہ جان بوجھ کر کے پھر صرف مکہ بولنا مقصود ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کو بول رہے ہیں. لیکن ادروائز چاہے جتنی بھی مرتبہ مکہ کا نام آئے مکرمہ ساتھ چلے گا, مدینہ کا نام آئے منورہ ساتھ لگے گا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے نا مشائخ جو ہے وہ ہماری تربیت کرتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ اس تربیت کو پھر اپنے باندھ کر کے رکھیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں پر تو بہت دفعہ انشاءاللہ یہ سارے نام آئیں گے, تو ان آداب کا خیال رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا. تو فرمایا کہ بہت سے صحابہ کرام خصوصاً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے سلوک سے ناراض تھے. ناراض کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض تھے گویا کہ؟ نعوذ باللہ, نہیں, بالکل بھی نہیں. بلکہ ایک طبیعتاً جو ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا کہ بس میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہوا, کیا حکمت ہے اس کے اندر, حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی, تو دل کے اندر ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ رہ جاتی ہے. یہ الاؤڈ ہے ایز لانگ ایز کہ یہ بدگمانی کی شکل نہ اختیار کر جائے, بلکہ ایک سوالیہ شکل اختیار کرے. بس کہ بھائی مجھے میرا سوال ہے, بس مجھے اس کا جواب مل جائے میں کلیئر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہی کیفیت جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, اور دوسرے بھی بہت سے صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے با ارشاد ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے اس سلو کو انجام کار مسلمانوں کے لیے ذریعہ کامیابی سمجھ کر قبول فرما لیا. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ بس ایسے ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بالکل بھی نہیں ٹھکراتے تھے. ٹھیک ہے, بالکل بھی نہیں کہ نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرے, میں کیسے کروں یہ کام. بس جو فرمایا اس کو قبول کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا, جس کی تفصیل آگے آتی ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام عمرہ کھول دیا, یعنی بغیر عمرہ کیے ہوئے اپنا احرام کھول دیا, اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہوئے, تو راستے میں یہ سورت پوری نازل ہوئی, یعنی پوری سورت نازل ہو گئی جس میں بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہے, ضرور واقع ہوگا, مگر اس کا یہ وقت نہیں ہے, بعد میں فتح کے وقت ہوگا, اور اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا, کیونکہ یہ صلح ہی در حقیقت فتح مکہ کا سبب بنی. ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم صلح حدیبیہ ہی کو فتح سمجھتے ہیں, اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح مکہ ہی کو فتح سمجھتے ہو اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فتح ہے, لیکن ہم تو واقع حدیبیہ کے وقت بیت رضوان کو اصلی فتح سمجھتے ہیں, اور کوئی شک, اچھا, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہ سے جن کی تعداد 1400 تھی ایک درخت کے نیچے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی, جیسا کہ اسی صورت میں اس بیعت کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. یہ والی بیعت کون سی تھی؟ یہ تھی بیعت جہاد. ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ وعدہ کر لیا, ارادہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ ان کافروں سے جہاد کریں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے ہمیں جان کیوں نہ دینی پڑ جائے. یہ وعدہ کرنا ہوتا ہے, اسی کو بیعت کرنا کہتے ہیں. لیکن یہاں پر مقصد کیا تھا؟ جہاد کا مقصد تھا. بیعت کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سورت واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے, اور اس واقعے کے بہت سے اجزاء کا خود اس سورت میں تذکرہ بھی ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس واقعے کو پہلے ذکر کر دیا جائے. یعنی مزید آیات لکھ کر کے پھر ان کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے جو ہے نا, پہلے ہم صلح حدیبیہ جو کہ شان نزول ہے اس واقعے کا, اس سورت کا, تو اس شان نزول کو پہلے بیان کر دیا جائے. ٹھیک ہے, عموماً جو شان نزول ہوتے ہیں نا آیات کے یا سورتوں کے, وہ مختصر ہوتے ہیں, بہت زیادہ تفصیل ان میں نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ شان نزول اتنا تفصیلی ہے کہ آپ دیکھیں گے 14 صفحات تک حضرت نے اس کو لکھا ہے, 14 pages. اب تو پتہ نہیں کتنے ابھی ہماری کلاسز جو ہیں وہ صرف اس واقعے کو شاید پڑھنے میں نکل جائیں. تو فرمایا کہ تفسیر ابن کثیر میں اس کی بڑی تفصیل ہے, اور اس سے بھی زیادہ تفسیر مظہری میں تفصیل ہے اس کی. ٹھیک ہے, اس جگہ 14 صفحات میں یہ قصہ اول سے آخر تک مفصل اور مرتب مستند کتب حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے. یعنی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو کہ معروف القرآن کے مؤلف ہے نا, کمپائلر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر 14 صفحات کے اندر نا حدیثوں وغیرہ کے حوالے کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دیا ہے, جو بہت سے معجزات اور نصائح اور علمی دینی سیاسی فوائد و حکم پر مشتمل ہے. اس میں سے یہاں اس قصے کے صرف وہ اجزاء لکھے جاتے ہیں جن کا ذکر خود اس صورت میں کیا گیا ہے یا جن سے اس کا گہرا تعلق ہے, تاکہ آگے ان آیتوں کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے جو اس قصے سے متعلق ہیں. اور یہ سب بیان تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے, اور جو کسی دوسری تفسیر سے لیا ہے اس کا حوالہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, معروف و مسائل جو ہے نا اس کے اندر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے مرتب کیے ہوئے, تو اس میں حضرت نے یہی کیا ہے کہ جو پرانی تفسیریں ہیں نا ان میں سے جو چیزیں موجود تھیں ان کو یہاں پر کوٹ کر دیا اپنی اس معروف و مسائل کے اندر. اچھا, اب واقعہ حدیبیہ شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ حدیبیہ ایک مقام مکہ مکرمہ سے باہر حدود حرم کے بالکل قریب ہے, جس کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے. یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے. حدود حرم آپ کو پتا ہوگا کہ ایک تو ہے کعبۃ اللہ شریف, ٹھیک ہے نا, کعبۃ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی اصلی گھر, پہلا گھر دنیا کے اندر کعبۃ اللہ, جو کہ کیوب کی شکل میں اب ہے لیکن اصل میں وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا, کیونکہ حتیم جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کعبۃ اللہ یہ بالکل مرکز ہے, اس کے گرد جو ایک چھوٹی باؤنڈری ہے وہ کیا کہلاتی ہے, وہ مسجد حرام کہلاتی ہے. بلکہ سوری, اس سے بھی اگر آپ ایک چھوٹی باؤنڈری بنائیں وہ کہلائے گی مطاف, طواف کرنے والی جگہ. ٹھیک ہے, یہ طواف کرنے والی جگہ یہ سب سے پہلی باؤنڈ, یعنی کعبۃ اللہ کے باہر یہ سب سے پہلا باؤنڈری ہے, مطاف جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ طواف ہوتا ہے. اب مطاف سے باہر کون سی والی باؤنڈری بنتی ہے, وہ کہلاتی ہے مسجد حرام والی باؤنڈری, جس کو مسجد یعنی. ٹھیک ہے, اب یہ مسجد حرام کی باؤنڈری یہ تھوڑی تھوڑی سی ایکسپینڈ ہوتی رہتی ہے جیسے جیسے مسجد کو بڑا کرتے ہیں, عمارت بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باؤنڈری ظاہر ہے پہلے چھوٹی تھی, اب جو ہے وہ بڑی ہوتی گئی اور اب بہت زیادہ بڑی ہو گئی. اب تو بلکہ جو سعی کا علاقہ ہے وہ بھی اس مسجد حرام کی باؤنڈری کے اندر ہی تقریباً شامل ہے. ٹھیک ہے, تو مسجد حرام کی باؤنڈری ہو گئی. اب مسجد حرام سے بھی اگر آپ باہر نکلیں تو بھی ایک اور باؤنڈری آتی ہے, اس باؤنڈری کو کہتے ہیں حرم کی باؤنڈری. حرم, ٹھیک ہے, یہ باؤنڈری جو ہے نا یہ مسجد حرام سے مزید اگر آپ سفر کریں, گاڑی کے اوپر سفر کریں, تو آپ کو تقریباً 15 سے 20 منٹ لگیں گے حرم کی باؤنڈری پر پہنچنے میں. اس حرم کی باؤنڈری کے اوپر سب سے زیادہ مشہور جو مقام ہے وہ کیا ہے, مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا, وہ ایک بڑا مشہور مقام ہے جو کہ بالکل باؤنڈری پر ہے حرم کی. ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک مشہور مقام وہ ہے یہ جو جدہ سے اگر آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ جو کتاب والے جو انٹرنس ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑا جو قرآن بنایا ہوا انہوں نے ہائی وے کے اوپر, تو اس قرآن جو کی جو شکل بنائی ہوئی ہے اس کے بعد سے حرم کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے. تو یہ جو حرم کی باؤنڈری ہے نا یہ بہت بڑی باؤنڈری ہے, جس کے اندر کے پورا کا پورا مکہ مکرمہ کا شہر اس کے اندر ہے, ود ان دیٹ باؤنڈری. لیکن اس کے علاوہ بھی باہر کا ایریا بھی اس حرم کی باؤنڈری کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اسی کو جو ہے نا ہل بھی کہتے ہیں, ہل, اس کا دوسرا نام کیا ہے, ہل. ٹھیک ہے, اس باؤنڈری کا. ٹھیک ہے, یہ جو حرم کی باؤنڈری ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا آپ شکار نہیں کر سکتے. کسی جانور کو جو ہے وہ بلا وجہ کہ آپ مار نہیں سکتے, کسی انسان کو آپ نہیں مار سکتے, جانور کو نہیں مار سکتے, اور حتیٰ کہ آپ درخت بھی نہیں اکھاڑ سکتے. ٹھیک ہے, لڑائی دنگا فساد تو دور کی بات, آپ درخت بھی نہیں اکھاڑ سکتے کوئی. ٹھیک ہے, انلیس دیر از اے جینوئن ریزن. ٹھیک ہے, جو کہ فقہا ہی یعنی جو قاضی ہے یا فقیہ ہے وہ بتا سکتا ہے کہ ہاں بھی جینوئن ریزن ہے تو پھر آپ اکھاڑ سکتے ہیں, اکھاڑنا پڑے گا, ورنہ نہیں اکھاڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو یعنی اچھا اس کے اندر جو ہے وہ آپ باقی تو مینلی یہی ہے. اچھا, جو حرم کی باؤنڈری ہے, اس حرم کے باہر ایک اور باؤنڈری ہے جو کہ اس سے بہت زیادہ بڑی باؤنڈری ہے, وہ باؤنڈری کیا کہلاتی ہے, اس کو میقات کی باؤنڈری کہتے ہیں. میقات, ٹھیک ہے, یہ باؤنڈری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. جی, یہ باؤنڈری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس باؤنڈری کی انڈیکیشن فرمائی تھی کہ یہاں تک حرم کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لائن نہیں لگائی تھی کہ باقاعدہ چوک لے کر کے جو ہے وہ لائن لگا رہے ہیں یا وہاں پر جو ہے وہ کوئی دیوار کھڑی کروائی, ایسا نہیں تھا. بلکہ نبی علیہ السلام نے نا جو کیسے انڈیکیٹ کروایا تھا کہ یہ جو راستے ہیں نا لوگوں کی عام آمد و رفت کے جو راستے ہوتے ہیں اس زمانے کی ہائی ویز جن کو آپ کہہ رہے ہیں, تو ان میں انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ بھی اس مقام کے اوپر حرم کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہائی ویز کے اوپر بتا دیا تھا کہ یہ 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 یہاں 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 ایسے ایسے حرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس کے اراؤنڈ جو ہے ایک امیجنری باؤنڈری جو ہے وہ پھر بعد کے لوگوں نے بنا دی. ٹھیک ہے نا, امیجنری آپ پھر وہ پوائنٹس کنیکٹ کر دیتے ہیں جیومیٹری میں جس طرح سے پوائنٹس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میقات کی جو بڑی باؤنڈری ہے نا, اس سے بھی زیادہ بڑی, اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا, پوری کی پوری لائن کھینچ کر کے نہیں بتایا تھا, پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے کہ بھائی اس راستے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے میقات یہ والا مقام ہے, اس راستے کوئی آ رہا ہے اس کے لیے میقات یہ والا مقام ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو باؤنڈری ہے حرم کی باؤنڈری کا تو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی سرکولر ہے کہ نہیں, سرکولر تو نہیں ہوگی ویسے. ٹھیک ہے, لیکن میقات کی باؤنڈری کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, یہ تو بالکل ہی ذرا ایبرپٹ سی ہے. ٹھیک ہے, دجال شہر مکہ مکرمہ کے باہر ہی کون سے مقام پر رہے گا؟ دجال مکہ مکرمہ کے باہر رہے گا نہیں, رہنے کا جو معاملہ ہے وہ مدینہ منورہ کے باہر قیام کرے گا کر کے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے نا کہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مکرمہ میں, تو داخل حرم کے اندر نہیں ہو سکے گا, اسی حرم والی باؤنڈری کے اندر. ٹھیک ہے, مسجد, یہ مسجد الحرام نہیں بلکہ حرم کی باؤنڈری کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, اچھا حرم کے باہر جو بگر باؤنڈری ہے وہ میقات کی باؤنڈری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بڑی بڑی عجیب سی, وہ ایک طرف سے بہت لمبی ہے, ایک طرف سے جو ہے وہ چھوٹی ہے, ایک طرف سے ایسی ایک طرف سے ویسی, اگر آپ دیکھیں اس کو کتاب کے اندر تو رب سی ہے. تو یہ جو حدیبیہ کا مقام تھا یہ حرم کی باؤنڈری کے باہر تھا, اور نیچرلی میقات والی جو باؤنڈری ہے اس سے اندر تھا. ٹھیک ہے, تو واقع حدیبیہ کے وقت بیت رضوان کو اصلی فتح سمجھتے ہیں, تو ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا, حدیبیہ ایک مقام ہے جو کہ اچھا حدود حرم کے بالکل قریب ہے, جس کو آج کل شمیسہ کہا جاتا ہے, اور یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے. اچھا, اب اس واقعے کو حضرت نے نا بہت سارے پارٹس میں لکھا ہے, جز اول جز دو, اس طرح سے چاہے دس سے بھی زیادہ جز ہیں. تو جز اول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب. ٹھیک ہے نا, یعنی بالکل واقعہ کا جو سمجھنے کے بیک ڈراپ, بیک سین بن رہا ہے, خواب سے یہ سٹارٹ ہوا. اس واقعے کا ایک جز بروایت عبد بن حمید و ابن جریر و بیہقی وغیرہ, یہ سب جو ہے نا یہ راوی ہیں. ٹھیک ہے, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ, ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ, حمید, عبد بن حمید, تو ان سے جو روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہ خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مع صحابہ کرام کے امن و اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے, اور احرام سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے حسب قاعدہ سر کا حلق کرایا, یعنی باقاعدہ عمرہ کیا, پھر اس کے بعد احرام کھولنے کا جو طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ یعنی جب عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یا تو بال کا, سر کے بالوں کا حلق کرواتے ہیں, یعنی گنجا کرنا جس کو ہم کہتے ہیں, اور بعض نے بال کٹوا دیے, یعنی جس کو ہم قصر کرنا کہتے ہیں. قصر کہتے ہیں چھوٹا, جیسے نماز کو قصر کرتے ہیں نا سفر کے اندر, چار کی جگہ دو پڑھتے ہیں, اسی طرح کی طریقے سے سر کے بالوں کا قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ یعنی کاٹ دیا جائے, چار ہر طرف سے ایکول اماؤنٹ میں بالوں کو کاٹ دیا جائے, اس کو قصر کرنا کہتے ہیں. تو بعض نے بال کٹوا لیے,
اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے، یہ بھی خواب میں دیکھا، اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ آئی. یہ اس واقعے کا ایک جز ہے جس کا ذکر اس صورت میں آگے آنے والا ہے. انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، رائٹ، تو وہ بھی تو وہی تھا نا، تو یہ بھی وہی تھا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا. اس لیے اس صورت کا واقع ہونا یقینی ہو گیا، یعنی یہ ہوگا، مگر خواب میں اس واقعے کے لیے کوئی سال یا مہینہ متعین نہیں کیا گیا تھا، اور در حقیقت یہ خواب فتح مکہ کے وقت پورا ہونے والا تھا، ٹھیک ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک یہ بات پتہ نہیں تھی کہ یہ کب مکمل ہونے والا ہے، ٹھیک، یعنی یہ شرمندہ تعبیر کب ہونے والا ہے یہ خواب. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب سنایا تو وہ سب کے سب مکہ مکرمہ جانے اور بیت اللہ کا طواف کرنے وغیرہ کے ایسے مشتاق تھے کہ ان حضرات نے فوراً ہی تیاری شروع کر دی. یعنی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام اپنے خواب بھی سناتے تھے اور صحابہ کرام بھی اپنے خواب سنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو خواب جو کا جو معاملہ ہے تو پھر وہ ایسا ہے کہ اپنے بڑوں کو خواب، بڑوں سے مراد اپنا جو یا تو شیخ ہیں آپ کے، ان کو اپنا خواب بتا سکتے ہیں، یا کوئی آپ کے استاد ہیں، کوئی ایسے شخصیت ہیں جو کہ یعنی ایک ریسپانسبل پرسن ہے، دین کی بھی ان کو سمجھ ہے اور آپ کے ساتھ بھی وہ خیر خواہی رکھتے ہیں. تو یہ کنڈیشنز ہیں ایک ایسے شخص کی کہ جس کو کہ آپ اپنا خواب سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ رینڈملی لوگوں کو خواب نہیں بتانا چاہیے، اسپیشلی اگر کوئی آپ سے خیر خواہ نہ ہو یا کوئی بیوقوف قسم کا انسان ہو، غیر ذمہ دار قسم کا انسان ہو، اس کو تو بالکل بھی اپنا خواب نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو خواب بتانا اس سے منع نہیں ہے، لیکن ان کنڈیشنز کے ساتھ خواب بتانا ضروری ہے. اچھا، ان حضرات نے فوراً ہی تیاری شروع کر دی، اور جب صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا، کیونکہ خواب میں کوئی خاص سال یا مہینہ متعین نہیں تھا، تو احتمال یہ بھی تھا کہ ابھی یہ مقصد حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کوئی، چونکہ کوئی وجہ نہیں تھی نا صحابہ کرام کے عمل کی نفی کرنے کی، ان کو روکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ سے ان کو خود نہیں پتا تھا کہ ایکچولی یہ واقعہ کب ہونا ہے جو خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے، تو اب روکنے کی کوئی جینوئن ریزن ہونی چاہیے نا. تو چونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ ماشاءاللہ عاشق صادق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل ایمان رکھنے والے تھے، اور اپنی جانیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر چکے تھے، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، اور سارے موقعوں کے اوپر. تو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے کہ ان کی جو ہے نا بس ایسی بس میں نہیں مان رہا آپ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی کیفیت، ایسی کوئی ریزن ہی نہیں تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمہور کا فیصلہ تھا، یعنی جو میجورٹی جس طرف راغب ہو رہی تھی سفر کرنے کی طرف، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایکچولی اگریڈ ود دیٹ ٹو، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا، یہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا ڈیموکریٹک مزاج، جمہوری مزاج، ٹھیک ہے، کہ جو عقل والوں کا، علم والوں کا جو اکثریت اگر کسی طرف ہو جائے تو اسی طرف کا فیصلہ، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں، سارے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ نہیں ہے کہ بس میں نہ مانوں، میں تو بس میں تم اچھا تم لوگ جو کرو میں تو وہی کام نہیں کروں گا، میں نے تو اپنا کوئی نیا راستہ بنانا ہے نا، ساری قوم ایک طرف میں دوسری طرف، بلا وجہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کرنے کی، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکلنے کا ارادہ کر لیا. ہم خواب دیکھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے اور کسے بتانا چاہیے؟ اتنی دیر سے میں کیا بول رہا تھا، آپ سن نہیں رہے تھے. جز دوم، آپ کا صحابہ کرام اور دیہات کے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کے لیے بلانا اور بعض کا انکار کرنا، ٹھیک ہے. ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرما لیا تو آپ کو یہ خطرہ سامنے تھا کہ قریش مکہ ممکن ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیں، اور ممکن ہے کہ مدافعت کے لیے جنگ کی صورت پیش آ جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے قریبی دیہات میں اعلان کر کے ان لوگوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے نا. یعنی احتمال تھا کہ بھائی لڑائی ہو سکتی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ہمیں روک سکتے ہیں، تو پھر ذرا ہمیں اپنی نفری بڑھانی چاہیے. تو ساتھ میں جو دیہاتی لوگ تھے نا، یعنی جو مدینہ منورہ کے شہر میں رہنے والے نہیں تھے، جن کو عرابی بھی کہتے ہیں، تو ان کو دعوت دی کہ بھائی تم لوگ بھی میرے ہمارے ساتھ چلو، ٹھیک ہے.
उस जमाने में तो शेयर नंबर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये लोग जो आ रहे हैं ना इनकी इनकी तादाद कितनी है, यही असल में स्ट्रेंथ होती थी, तादाद। ठीक है, तो इस वजह से आपसे सुनने यानी असबाब, देखिए असबाब का इख्तियार करना, ये नहीं कहा कि भाई मुझे तो ख्वाब आ गया है और जो है ना मेरी तो मदद के लिए जिब्राइल तो तैयार होते हैं, तो जिब्राइल ने तो बड़ी बड़ी कौमों को तबाह किया है तो मैं भी बुला लूंगा उनको और वो मेरी मदद कर देंगे और बस। नहीं, बल्कि असबाब के दर्जे में मेहनत करना, असबाब का इख्तियार करना, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से कोई इनकार नहीं था कि नहीं आप असबाब इख्तियार नहीं करेंगे। बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने मना किया हुआ था असबाब इख्तियार करने से, इस वजह से पहुंच गए थे निहत्ती हालत में, लेकिन इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि नहीं बस आप नहीं करें। नहीं, जब नहीं थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इज्तिहाद को इख्तियार किया, ठीक है ना, अपनी अकल को इस्तेमाल किया और लोगों को जरा इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, इनमें से बहुत से एराब यानी देहातियों ने साथ चलने से उजर कर दिया और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अस्हाब हमें कुरैश मक्का से लड़वाना चाहते हैं, जो साजो सामान वाले और ताकतवर हैं, उनका अंजाम तो ये होना है कि ये इस सफर से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। तो ये जो बाहर के जो लोग थे ना एराबी जो थे, ये या तो मुसलमान हुए ही नहीं थे, या अगर हुए थे ना तो ये बड़े कच्चे थे, जैसे पहले भी बात हो चुकी है ना, बहुत सारे तो इनमें से मुर्तद भी हो गए थे बाद में। ठीक है, तो इन्होंने ना इस मौके के ऊपर ना इनकार कर दिया कि हम नहीं जाते थे। ठीक है, और इस तरह की फिर उन्होंने एक्सक्यूजेस भी बनाई। तो ये हो गया जुज़्वे दोम इस वाक़े का। जुज़्वे सोम जो है मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी, तो ये चले अभी मैं चंद मिनट और लेकर के ये भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक बात हुई थी थोड़ी देर पहले। तो जुज़्वे सोम तीसरा हिस्सा मक्का मुकर्रमा की तरफ रवानगी, इमाम अहमद व बुखारी, अबू दाऊद व नसाई, ये सब जो है वो साहिह सित्ता की किताबें हैं। ठीक है, मुस्नद अहमद और मुस्नद और सही बुखारी, अबू दाऊद और नसाई वगैरह की रिवायत के मुताबिक रवानगी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और नया लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया। सफ़र से पहले देखें तैयारी कर रहे हैं, और अपनी नाका कसवा पर सवार हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सफ़र में ना यानी बारियां लगती थी कि इस सफ़र में ये बीवी जाएंगी तो अगले सफ़र में दूसरी बीवी जाएंगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सफ़रों के अंदर भी बीवियों की बारी लगाया करते थे, जैसे कि हर रात को एक नई बीवी की बारी होती थी, इसी तरह सफर के अंदर भी। अच्छा, आपके साथ मुहाजरीन और अंसार और देहात के आने वालों का बड़ा मजमा था, यानी जो लोग आ गए थे तो वो भी मौजूद थे, मुहाजरीन और अंसार भी थे, जिनकी तादाद अक्सर रिवायात में 1400 बयान की गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब की वजह से इनमें किसी को शक नहीं था कि मक्का मुकर्रमा इसी वक्त फतह हो जाएगा, हालांकि बजुस तलवारों के इनके साथ और कुछ असलहा नहीं था। ठीक है, क्योंकि जा रहे थे उमरा करने के लिए ना। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो एक्स्ट्रा यानी नेज़े और तीर कमान और दूसरे किस्म की जो ज़रा बख्तर वगैरह होती थी वो ये सब नहीं लेके जा रहे थे। हाँ, तलवारें ज़रूर लेके जा रहे थे, बिकॉज तलवारें जो है ना वो इनके बदन का हिस्सा होती थी, ये तलवार के बगैर नहीं रहते थे। ठीक है ना, जब कभी सफ़र वगैरह पर निकलते थे, हाँ अपने घर से मस्जिद जा रहे हैं तो तलवार लेके मस्जिद तो नहीं जाएंगे ना, तो मस्जिद तलवार नहीं लेके जाते थे, लेकिन अदरवाइज जो है ना तलवार जो है ना वो जैसे कि सिखों का नहीं एक जुज़्वे बदन है उनकी करपान। ठीक है, तो वो करपान भी लगता यही है कि वो भी ना वो एक्चुअली इस्लाम से उन्होंने दी है, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली उनकी जो ये ज़ाहरी चीज़ें हैं ना वो उनमें सुन्नत का आपको उसके अंदर एक अक्स नज़र आता है कि ये सुन्नत ही से उन्होंने ली। ठीक है, अगरचे उसको फिर कुछ ना कुछ बिगाड़ दिया किसी ना किसी शक्ल में, तो करपान भी इसी तरीके से मुसलमान के लिए भी इन चीज़ों को कैरी करना जो है ना वो एक लाजमी चीज़ थी पहले। क्या कह रहे हैं आप, नाका का मतलब बता दीजिए। नाका जो है वो ऊँटनी को कहते हैं, फीमेल ऊँट। ठीक है, फीमेल कैमल। तो रसूल उसका नाम था बाकायदा कसवा, आप से समझिए ऊँटनी का नाम। ठीक है, यानी जानवरों को भी नाम रखा करते थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सहाबा के शुरू माह ज़िलक़ादा में, ज़िलक़ादा के बिल्कुल शुरू में पीर के दिन रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफ़र होते थे वो उमूमन ना पीर को शुरू होते या बुध को शुरू होते। ठीक है, और
ایک حدیث جس کی کہ زیادہ صحت کا مجھے نہیں معلوم, زیادہ شاید صحیح حدیث حدیثوں میں نہیں آتی لیکن ضعیف میں بھی آتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, کہ فرمایا کہ بدھ میں سدھ ہوتی ہے, یعنی بدھ کو جو کام شروع ہوتا ہے نا اس کے اندر خیر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سفروں کا آغاز بدھ کو کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ بھی جو ہے نا وہ سفروں کا, تو آج کل ذرا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے کیونکہ بہت ساری دوسری چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہوں گے سفر, لیکن اگر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, کوئی کام شروع کرتے ہیں, کسی مدرسے میں تعلیم شروع کرتے ہیں, تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ یا تو پیر کو شروع کریں یا بدھ کو شروع کریں. ٹھیک ہے, اس میں پھر سنت کی اتباع بھی ہو جاتی ہے. ذوالحلیفہ میں پہنچ کر احرام باندھا. ذوالحلیفہ جو لوگ بھی مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو اس مقام پہ یقیناً پتا ہوگا, باقاعدہ وہاں پر ایک مسجد موجود ہے, پورا ایک یعنی میقات کا مقام ہے وہ, تو وہاں پر پھر احرام باندھتے ہیں, پھر وہاں سے احرام کی حالت میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا لکھا ہے آپ نے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ہند کی تھی. ہاں تلوار ہند کی تھی لیکن اس کا نام ہند نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہند جو ہے نا وہ عورتوں کا نام رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو تلوار ہند کی بنی ہوئی تھی کیونکہ جو انڈینز تھے وہ تلوار مینوفیکچرنگ کے اندر اس زمانے میں بھی آگے تھے یا اس زمانے میں ہی آگے تھے وغیرہ. تو یہاں پر ایک بات جو اس حدیث نے کرنی تھی جس کی وجہ سے یہ ہمارا جز بھی اسی کلاس میں پڑھایا ہے, تو وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب میں رہنے والے لوگ ہیں یا زیادہ عمرہ وغیرہ کرتے ہیں ان کو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہوگی کہ جو میقات کے مقام ہیں وہ اگر آپ جدہ سے جائیں تو میقات جو ہے نا وہ جدہ سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جدہ میقات کے اندر ہے. ٹھیک ہے, لیکن جدہ کا جو میقات ہے نا یہ جدہ سے بالکل پہلے ہے, اور جدہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے کتنا دور ہے, ڈیڑھ گھنٹہ. ٹھیک ہے, ایک ڈیڑھ گھنٹہ زیادہ سے زیادہ سفر لگتا ہے اور آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی اگر آپ شام کی طرف سے بھی آ رہے ہیں نا تو بھی آج کل جو ہے نا وہ جو میقات شام کی طرف سے آنے والوں کا ہے تو وہاں سے بھی اگر آپ سفر کریں تو میکسیمم ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا میقات جو کہ نجد کی طرف سے آتا ہے, یعنی اگر آپ تسیم یا ریاض کی طرف سے آ رہے ہو تو وہ میقات کدھر ہے, طائف کے اندر ہے. ٹھیک ہے, طائف کا جو میقات ہے وہ بھی مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے, ایک گھنٹے کا سفر ہے زیادہ سے زیادہ, 70 کلومیٹر ایک گھنٹے کے اندر آپ طے کر لیتے ہیں گاڑی کے اندر. آج کل کی دور کی بات ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے سفر تو اتنا ہی ہے جتنا پہلے ہوتا تھا, کلومیٹرز تو اتنا ہی ہے نا, وہ تو تبدیل نہیں ہو گئے. تو آج کے اعتبار سے اگر آپ سفر کریں گے تو ایک گھنٹے میں آپ طائف سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں, جبکہ مدینہ منورہ کا جو میقات ہے یہ کتنا بڑا ہے, کتنا دور ہے, یہ یہاں سے آگے 400 کلومیٹر کا سفر ہے, جس میں آج کے دور کے اندر اگر آپ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو 4 گھنٹے تو آپ کو لگتے ہیں نا گاڑی کے اندر, اور اگر آپ اونٹ پہ جا رہے تھے اس زمانے کے جو اونٹ پہ سفر ہوا کرتے تھے 16 دن کم از کم لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ. تو اب عجیب بات لگتی ہے کہ جو باقی میقات ہیں وہ گویا کہ مکہ مکرمہ کے زیادہ قریب ہیں اور مدینہ منورہ کے میقات جو ہے نا وہ سب سے زیادہ دور لگتا ہے, اتنا دور لگتا ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کیا حکمت ہے لیکن بس ایک دل میں بات آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے ہیں نا تو وہ ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے ایک تو پکے بھی ہوتے ہیں اور ان کا مقام بھی بہت بلند ہوتا ہے, تو جو بلند مقام کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے جو ہے نا دین کے اندر زیادہ سختیاں ہوتی ہیں, زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے, اور جو کچے ہوتے ہیں ہمارے جیسے تو ان کے اوپر کم بوجھ ڈالا جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے یہی حکمت ہو کہ مدینہ منورہ کا جو میقات ہے وہ شہر کے بالکل باہر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں سے آپ بغیر یعنی احرام کے آپ آگے نہیں جا سکتے اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن باقی جو علاقوں کے لوگ ہیں وہ ظاہر مدینہ منورہ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا بالکل بھی, تو وہ لوگ کچے ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ریاض اور نجد کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے نا بہت ہی قریب تھوڑا سا بس رکھا گیا کہ بس آپ احرام باندھیں اور تھوڑی دیر میں آپ اندر پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر کے آپ عمرہ کریں, بال کٹوائیں اور احرام سے باہر نکل آئیں. بہرحال تو یہاں پر ہم اپنی آج کی کلاس روکتے ہیں. آپ نے جو لکھا ہے تو وہ کیا پڑھ لیتے ہیں کہ آئی سو سم پیپل ہو ڈو عمرہ فار سیکنڈ ٹائم ویئر احرام فرام مسجد عائشہ, از دس کریکٹ اینڈ ایکسیپٹیبل فار مین؟ یس دس از کریکٹ اینڈ ایکسیپٹیبل فار مین.
اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جو ایک دفعہ عمرہ کر چکا ہو تو وہ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آل دا وے میقات کی باؤنڈری پہ نہیں جائے گا بلکہ وہ ہل کی باؤنڈری پر جائے گا وچ از مسجد عائشہ, ٹھیک ہے. یا یہ کہ اگر کوئی خاتون ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچیں لیکن عمرہ کرنے سے پہلے ہی ان کے جو ہے وہ ایام شروع ہو گئے, اب وہ عمرہ نہیں کر سکتی, مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی, لیکن رہ تو سکتی ہے نا مکہ مکرمہ کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب وہ عورت جب اپنے ایام سے باہر نکلے گی تو وہ مسجد عائشہ جا کر کے احرام باندھ لے اور آ کر کے عمرہ کر لے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہا کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کے بھائی کے ساتھ اس مقام پر بھیجا تھا, یہاں سے احرام باندھ کر کے اور احرام کی نیت کر کے وہ آ گئی تھیں, اسی وجہ سے وہاں پر ایک مسجد قائم کر دی گئی جس کا نام مسجد عائشہ پڑ گیا. چلیں, اسی کو اگر کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیجیے, ورنہ اگلی کلاس میں آج کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.